بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، محترم مولانا جعفر فقی صاحب ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
محترم آج کے خطبے میں ملک شام کے سلسلے میں ملک شام پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی اہمیت اور جو فضیلت ہے احادیث میں اور قرآن پاک میں اس پر کچھ رکھنی جاری جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی توجہ فتح شام کی طرف مبذول کرائی ہے. یعنی معرکہ غزوہ موتا کے وقت سن 8 ہجری میں، پھر غزوہ تبوک میں سن 9 ہجری میں، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی توجہ، صحابہ کی توجہ شام کے شہروں کی طرف کی اور بار بار تاکید کرتے رہے، اس کی فضیلت بیان کرتے رہے اور بار بار اللہم بارک لنا فی الشام اور شام کے لیے برکت کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. پھر حضرت ابوبکر نے ملک شام پر حملے کا آغاز کیا سن 13 ہجری میں. پھر سن 16 ہجری میں شام کے اکثر شہروں پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور آج تک وہ مسلمانوں کے اندر میں آ رہا ہے، مسلمانوں کے ماتحت ہے. عمری حکومت میں شام کا شہر دمشق پائے تخت بھی رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فتح کرنا چاہا بیت المقدس کو، جب یعنی جابیہ شہر میں انہوں نے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور فلسطین وغیرہ کے رؤساء اور لیڈر آپ سے ملنے آئے اور معاہدہ لکھوایا، وہ آج بھی بیت المقدس میں بطور یادگار کے موجود ہیں. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی فلسطین، اردن، یہ تمام شہر شام کے انڈر میں آتے تھے، پورا شام، پورا ملک شام تھا، اب جب بیت المقدس کی فتح کرنے کی باری آئی تو وہاں کے جو عیسائی تھے ان کے مذہبی رہنما نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود آ کر معاہدہ لکھوائیں، اور یہی عمر تھے رضی اللہ عنہ اس وقت حاکم وقت اور مسلمانوں کا بادشاہ امیر المومنین، لکڑی کا پیالہ اور ستو کا تہلا لیے جو اپنے غلام کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لائے، اور وہ وہی عمر تھے جن کی فوجوں کی ٹاپوں نے قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے شہروں کو رون ڈالا تھا اور یہ ان کی سادگی کا عالم تھا. تو میرے عزیز اور دوستو، یہ ملک شام، اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے. قرآن تک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کی فضیلت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تو دوسرے کا نظر فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے. مفسرین کہتے ہیں وہ سرزمین جس کی طرف بچا کر لے گئے وہ ارض فلسطین شام کی سرزمین تھی. الارض التي خرج ابراہیم ولوط منها، اور جس سرزمین سے بچایا تھا، نکالا تھا، اس سرزمین کا نام کوسا تھا، عراق کی سرزمین تھی، عراق کا ایک شہر تھا. اور والارض التي خرج الیہا، وہ سرزمین جہاں پر بچانے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے پناہ دی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو، وہ شام کی سرزمین تھی، یہ ارض الشام. اس لیے اللہ کے نبی بھی دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی الشام. شام کی جو حدود ہے قرآن میں انہیں جس کا تذکرہ ہے وہ شام, یعقوب بڑے زبردست معرخ یعقوب حموی لکھتے ہیں, اس کی حد نہر فرات سے لے کر عریش تک ہے جس کی سرحدیں مصر کے شہروں کو ملتی ہیں. وأما أرضها رئيس کی چوڑائی فمن جبل التی الى بحر الروم, جبل التی سے بحر الروم تک. اب وہ ارض شام جو آج آنی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں جس ارض شام کا تصور تھا وہ مشتمل تھی سوریا, لبنان, فلسطین, اردن اور عراق کا کچھ حصہ. تو اتنا بڑا حصہ آج یہودیوں کی پلاننگ نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ فرات سے لے کر پوری زمین سرزمین کو ہتھیانا چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی سرزمین ہے. اللہ کے شاسن کے بارے میں آتا ہے, ترمذی کی حدیث ہے, کن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نؤلف القرآن من الرقاع, ہم اللہ کے شاسن کے دربار میں تھے اور ہم قرآن کی تعلیم میں لگے ہوئے تھے, مختلف جلدوں میں چمڑوں میں قرآن لکھا ہوا تھا اس کو ہم جوڑ رہے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طوبی للشام, خوشخبری ہے اہل شام سے خوشخبری ہے. فقلنا ایہ, یہ خوشخبری کیوں کس لیے؟ یا رسول اللہ, تو اللہ کے نبی نے فرمایا لأن ملائکة الرحمن باسطة اجنحتها علیہا, اس لیے کہ رحمان کے ملائکہ اپنے پروں سے پھیلائے ہوئے ہیں اس زمین پر. حدیث میں آتا ہے کہ شام میں اللہ کا بہترین لشکر جو ہوگا ملک شام میں ہوگا, سب سے بہترین لشکر ملک شام میں ہوگا. حدیث میں فرمایا گیا ان عبداللہ ابن ابی حوالہ, ان عبداللہ ابن حوالہ, عبداللہ ابن حوالہ سے روایت ہے, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیسیر الامر الى ان تكون جنودا مجندا, تمہارا معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ تم لشکر بن جاؤ گے. جند بالشام, ایک لشکر شام میں ہوگا, وہ جند بالیمن, ایک لشکر یمن میں ہوگا, آج یمن کی سوچ آ سکیے, وہ جند بالعراق, اور ایک لشکر عراق میں ہوگا. اب ان تینوں شہر عراق, یمن اور شام تینوں دشمنوں کے درجے میں ہے. وہ جند بالعراق, وقال ابن ابو حوالہ, وقال ابن حوالہ, ابن حوالہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے مشورہ دیجیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم, ان ادرک کی جانے اگر میں وہ جہانا پاؤں, وہ دور پاؤں. فقال علیک بالشام, ملک شام کی سرزمین کو اپنانا, فانها خیرۃ اللہ من ارضہ, یہ اللہ کے نیک و کار اور بہترین بندوں کی سرزمین ہے. یجتبی الیہا خیرته من عباد, اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں کو وہاں جمع کرے گا. فَإِمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ, اگر شام نہ پہنچ سکے, شام تمہیں حاصل نہ ہو سکے, تو یمن, تو یمن تمہارے لیے ہے. صحیح حدیث ہے, ناصر بن البانی نے انہیں بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا. شام مسلمانوں کی چھاونی میں تبدیل ہوگا, اس کو بھی حدیث میں فرمایا گیا. آخری دور میں قرب قیامت کے وقت ملک شام چھاونی میں تبدیل ہو جائے گا, اور اس میں حضرت مسیح عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا نزول بھی یعنی شام میں ہوگا, اور دجال کی ہلاکت بھی ملک شام میں ہوگی, دجال ہلاک بھی وہیں پر ہوگا. اس لیے فرمایا گیا ینزل المسیح ابن عیسیٰ ابن مریم عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق, مسیح بن مریم سفید مینارے یعنی دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس اتریں گے. فَإِذَا جَاءَ الشَّام, جب وہ شام آئیں گے, حضرت مسیح بن مریم, جاء المسلمون الشام, مسلمان بھی شام میں جمع ہو جائیں گے. خرج الدجال, دجال وہیں پہ نکلے گا. فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ, دریافنا وہ جنگ کی تیاری میں ہوں گے اور صفوں کو برابر کر رہے ہوں گے. اذا اقیمت الصلاه, نماز قائم ہوگی, اپنا وہ جنگ کی تیاری میں ہوں گے اور صفوں کو برابر کر رہے ہوں گے. اذا اقیمت الصلاه, نماز قائم ہوگی, اذا اقیمت الصلاه, نماز کھڑی ہوگی. عیسیٰ بن مریم اتریں گے, یعنی اقامت ہو رہی ہوگی, فَأَمَّهُمْ اور عیسیٰ علیہ مریم ان کی امامت کریں گے لوگوں کی. فَإِذَا رَآهُ عَدُوٌّ لَهُ اللہ کا دشمن دجال جب دیکھے گا حضرت عیسیٰ بن مریم کو ذاب کما یذوب الملح فی الماء اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. فارا فلو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے گا اس کی حالت پر. کیوں؟ عیسیٰ بن مریم کے ہاتھ سے اس کو مارا جانا ہوگا. پھر کہہ رہے فلو سب لن جا اگر اس کو گھر میں چھوڑ دیا جائے گا تو پگھل جائے گا یہاں تک ختم ہو جائے گا. لیکن لالا کی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے گا اپنے نیک بندوں سے اور عیسیٰ بن مریم اس کو قتل کریں گے. فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي عَرْبَتِهِ اور دجال کا خون وہ اپنے نیزے پر دکھائیں. میرے عزیز اور دوستو شام کی سرزمین میں ہی حشر کا دن ہوگا یعنی قیامت میں دوبارہ اٹھایا جانا یوم حشر و نشر اسی یعنی اسی شام ہوگا وہی شام ملک شام ہوگا یعنی قیامت کا دن جہاں سب کو اٹھایا جائے گا وہ یہی ہوگا. میرے عزیز اور دوستو اب غور کیجیے اس ملک شام میں جو حزب بعث ہے بعض پارٹی اس کا اس کی حالت دیکھیے کیا اس میں چل رہا ہے کس طرح کی اس نے اپنے لوگوں کی خون سے ہولی کھیلی ہے کس طرح المناک کس طرح کی حالت ہے ملک شام کی آپ دیکھ رہے ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ یعنی پرانی خبریں ہیں یعنی پرانے فوٹو ہی واٹس ایپ پر انکوائری کیے جا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. وہاں جو میڈیا ہے کچھ میڈیا صحیح میڈیا الجزیرہ وغیرہ جن کے دسیوں لوگ شہید ہو چکے ہیں جان کو ہتھیلی پر لے کر وہ جاتے ہیں میدان میں اور وہاں سے وہاں کی تصویروں کو لیتے ہیں. دسیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور دسیوں کو شہید کر دیا گیا جو کہ صحیح رپورٹ دیتا ہے. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی شام برباد ہو چکا ہے اب وہ نئی جو فوٹو آ رہی ہے یہ صرف وائرل کی ایسی بات نہیں ہے یہ تو ہمیں خاموش کرایا جا رہا ہے اب بھی ہو رہا ہے. الجزیرہ پر دیکھیے صحیح نیوز دیتا ہے حقیقی طور پر اور جو قطر کا نمائندہ ہے اور قطر کا میڈیا ہے اور قطر کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں قطر کی حیثیت کیا ہے یعنی اسلامی حمیت اور حمایت کس قدر اس کے اندر بھری ہوئی ہے. تو دیکھیے ذرا یعنی حزب پارٹی جس کا لیڈر بشار الاسد ہے اور جو شیعہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اولوی ہے اولوی کہتے ہیں نصیریہ سے تعلق ہے اس کا تعلق نصیریہ یعنی اولوی ہے جس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ہؤلاء القوم المسمون بالنصیریہ یہ قوم جنہیں آج نصیریہ کہا جاتا ہے جسے نصیریہ بھی کہتے ہیں اور اولویہ بھی کہتے ہیں الاولویہ ہم وسائر اصناف القرامطة الباطنية اکثر من اليهود والنصارى یعنی یہ نصیریہ اور اس طرح کی جتنی جماعتیں ہیں جتنی فرقے ہیں کرامتا باطنیہ یہ یہود اور نصارا سے بھی بڑا ہوا ان کا کفر ہے. بل وہ اکثر من کثیر من المشرکین بلکہ بہت سے مشرکین سے بھی زیادہ ان کا خطرناک کفر ہے. پھر علامہ ابن تیمیہ پھر آگے کہتے ہیں وضررهم على أمة محمد أعظم من ضرر الكفار المحاربين اور ان کے نقصانات امت پر جنگجو یا حربی کافروں کے ضرر سے بھی زیادہ سخت نقصان امت مسلمہ پر ان کا ہے. پھر وہ آگے مثال دے کے کہتے ہیں اپنے زمانے کی یعنی تاتاری کفار اور فرنچ وغیرہ سے بھی سخت زیادہ ہیں. تو دیکھیے آپ نہیں ملک شام کی 90% آبادی 90% آبادی سنی ہے اور 10% آبادی یہ خرامتا باطنیہ نصیریہ اور اولویہ پر مشتمل ہے. چاروں طرف سے انہیں گھیرا جا رہا ہے ایک طرف حزب اللہ اور ایران یعنی لبنان کا حزب اللہ اور ایرانی فوج اور پھر روس پھر بشار الاسد اور پھر اسرائیل جو کہ ترکیوں کا دشمن ہے وہاں پر اس نے ترکیوں کا دشمن ہے وہاں اس نے کردیوں کو کھڑا کیا ہے اور کردیوں کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے وہ تاکہ ترک کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے کہ ترک مدد نہ کر پائیں. تو چاروں طرف سے پس رہے ہیں یہ مسلمان. میرے عزیز اور دوستو یہاں اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے محرت کو اللہ دے گا یہ اللہ کی طرف سے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ کی طرف سے محمد ہے، اللہ دین دے رہا ہے کہ ظالم کتنا ظلم کرنا چاہے ظلم کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کے امیر فرمایا ان اللہ لیملی للظالم حتى اذا اخذه لم يفلقه، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دے دیتا ہے، دل دے دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اسے پکڑنے پر آتا ہے تو پھر وہ چھوٹ نہیں پاتا. کتنے ایسے ظالم ہیں جو اپنے انجام تک پہنچ گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے. اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے ان ظالموں کو، پھر ان سے پھر وہ ظالم چھوٹ نہیں پاتے. میرے عزیزو، اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمان ہمارے لیے، ہم یہاں رہنے والے مسلمان، یہاں کے باقی ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا سکتے ہیں. پتہ نہیں کون سے اللہ کے بندے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے. حدیث میں فرمایا گیا کتنی ایسی پریشان حال، پریشان بال ایسے لوگ ہیں. اگر وہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہے، کوئی اپنی لڑکی نہ دے دیں، نہ دیں، دکار دے انہیں، لیکن وہ اگر وہ قسم کھائے اللہ پر کسی چیز کی، اللہ اس کو پورا کر دے، تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے اور اس چیز کو پورا کر دیتا ہے. تو ہم دعائیں کر سکتے ہیں، ہم اٹھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیں، ظالموں کو یا تو ہدایت دے دیں یا ان سے اس زمین کو پاک کریں. ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. ہم وہی کہیں گے جو علامہ ابن تیمیہ نے اس وقت کے لوگوں سے کہا تھا، تاتاریوں سے کہا تھا ان منافقینھا لا یغلبون امر مؤمنینھا. وہاں کے منافقین مومنوں پر کبھی غالب نہیں آئیں گے. اور اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، تاتاریوں کو خطرناک شکست ہوئی. وہ تاتاری جن کا غلبے کا یہ حال تھا کہ کہتا اگر کسی سے، کسی کوئی عورت آ کر 100 تاتاریوں سے یعنی 100 مسلمانوں سے کہتی تم کھڑے ہو جاؤ میں بھی گھر جا کر اپنی تلوار لے آتی ہوں، تو وہ 100 مسلمان وہیں ٹھہرے رہتے اور وہ ایک تنے تنہا عورت گھر جا کر تلوار لاتی اور ان کو ان کا کام تمام کر دیتی تھی، ایسی حالت. لیکن وہاں حال کیا ہوا آپ جانتے ہیں. تو میرے عزیزوں، اس طرح کے واقعات کے لیے ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو آفتیں مسلمانوں پر نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آفتوں کو دور کریں. ہماری آفتیں، یہ مسائل ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے آتی ہیں. ہمیں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے زور لگانے اور راز و نیاز کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا جب شام پر آفت آئیں پھر سمجھ لو پھر یہ آفتیں پہنتی جائیں گی. شامی نہیں ہے ایک کے بعد ایک ذکر ملک پر یہ آفتیں پہنچ جائے گی اور تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے. تو میرے عزیزوں، ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے. ہم دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. پتہ نہیں کن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں. اور جو ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے اور مسلمان جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اس ظلم سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے سکتا ہے.